السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فأسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا وعليك توكلنا آمين يا رب العالمين. محترم حضرات، ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے ریمنڈ ڈیوس کی رہائی اور امریکہ کی طرف سے اس کا صلہ. ممکن ہے یہ شاید موضوع آپ کو عجیب سا لگ رہا ہو، اس لیے کہ اس وقت ہماری قوم ایک سرور میں ہے، ایک لاہو لاب کے کرکٹ کے، اور جو بھی ذلت دیکھنی پڑ رہی ہے دنیا میں مسلمانوں کو، پاکستانیوں کو، اس کے حوالے سے انتہائی بے حسی کا عالم ہے. لیکن بہرحال جس شخص کو بھی اللہ نے کچھ شعور دیا ہے تو وہ جانتا ہے کہ اگر امت کا درد ہم رکھتے ہیں تبھی ہم واقعتاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، ورنہ پھر ہمارا اس امت سے کوئی تعلق نہیں. اللہ کے رسول کا ارشاد ہے کہ اگر مسلمان سارے کے سارے ایک جسم واحد کی مانند ہیں، جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہو تو پورا جسم اس کو محسوس کرتا، دانت میں تکلیف ہو تو پورا بدن اس کو محسوس کر کے سو نہیں سکتا، آنکھ میں تکلیف ہو تو پورا جسم اس کا اثر لیتا ہے. اسی طریقے پر چاہے اس وقت لیبیا کے اوپر صلیبی جنگ مسلط ہو یا پاکستانیوں کے ساتھ دنیا میں انتہائی ذلت آمیز سلوک ہو، چاہے دنیا کے کسی خطے میں مسلمانوں کے ساتھ ایسے افسوسناک حالات ہوں، ہمیں بہرحال اس کے اوپر افسوس بھی کرنا چاہیے، غور بھی کرنا چاہیے کہ حالات ایسے کیوں ہوئے، اور اصلاح کے لیے پھر سے دنیا میں مسلمانوں کے عروج کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے سوچنا بھی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ المائدہ کی 3 آیات میں ہمیں ایک حقیقت بتا دی جس کا ثبوت بار بار ہمارے سامنے آتا رہتا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، یہودیوں اور عیسائیوں کو کبھی دوست نہ بنانا، کبھی ان پر اعتماد نہ کرنا. بعضہم اولیاء بعض، ان میں سے بعض بعض کے دوست ہیں، تمہارے دوست نہیں ہیں، یہ آپس میں ایک دوسرے کا ان کا گٹھ جوڑ ہے، آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. ومن یتولہم منکم، تو جو کوئی بھی تم میں سے ان سے دوستی کرے گا، فإنہ منہم، تو پھر وہ انہی میں سے ہے، اللہ کی نگاہ میں اس کا شمار انہی کافروں میں ہوگا. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا. فطر الذین فی قلوبہم مرض، اب یہ ہماری تصویر آ رہی ہے. تو اے نبی آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو کہ جن کے دلوں کے اندر مرض ہے, دنیا کی محبت ہے, زندگی کی محبت ہے, اس دنیا کی محبت کی بیماری ہے, یہ سارے اون فی ہیں, وہ بہت زیادہ ان میں گھستے ہیں. یقولون اور ساتھ کہتے ہیں, دہائی دیتے ہیں, نقشہ ان تصی بنا دائرہ, ہم ڈرتے ہیں کہ ہمارے اوپر کہیں کو زمانے کی گردش نہ آ جائے, اگر ہم نے ان کو ناراض کر دیا تو وہ ہمیں تباہ کر دیں گے, برباد کر دیں گے, ہمیں پتھر اور دھات کے دور میں پہنچا دیں گے, ہمارا تورا بورا کر دیں گے. فاصلہ آئی بالفتح, تو ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ فتح لے آئے, او امر من عندہ, یا اپنی طرف سے کوئی اور فیصلہ فرما دے. فیصبحوا علی ما اسروا فی انفسہم نادمین, تو ایسے لوگ جو کچھ ان کے جی میں ہے اس کے حوالے سے نادم ہوں, پشیمان ہوں, شرمندہ ہوں. ویقول الذین آمنوا, اور پھر کہیں گے وہ لوگ جو کہ ایمان لائے, اہؤلاء الذین اقسموا باللہ جہد ایمانہم, کیا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی قسمیں کھاتے تھے اور اپنی قسموں میں بڑی تاکید اور بڑا زور پیدا کرتے تھے یہ کہتے ہوئے کہ انہم لا معکم, کہ بے شک ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں, ہم بھی مسلمانوں میں سے, ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں. مشرف صاحب کہا کرتے تھے کہ میں نے تو خانہ کعبہ کے اوپر چڑھ کے تکبیر کا نعرہ لگایا, ہم بھی تمہیں میں سے ہیں. حبطت اعمالہم, ان کی ساری نیکیاں اللہ نے برباد کر دی. فاصبحوا خاسرین, اور وہ ہو گئے خسارہ پانے والے. تو یہ ہماری اس وقت تصویر ہے کہ ہم امریکہ میں اور سے اور گھسنے کی کوشش کرتے ہیں. محسوس ایسے ہوتا ہے کہ ہمارا ہر ادارہ وہ امریکہ کی غلامی میں پیش پیش ہے. ریمنڈ ڈیوس کے معاملے میں بھی ہم نے ثابت کیا کہ چاہے پنجاب کی حکومت ہو, چاہے سرحد کی حکومت ہو, چاہے ہماری اسٹیبلشمنٹ ہو, سب کے سب اداروں نے کوشش کی یہ کسی طرح سے امریکہ کی خوشنودی حاصل کی جائے اور اپنی نوکری, اپنے اقتدار کو مزید پکا کیا جائے. ورنہ اس شخص نے جو جرم کیا تھا اس کے حوالے سے تو فوری طور پر ہی اس کو دہشت گردی کی عدالت میں اس کا مقدمہ چلنا چاہیے. اس نے کوئی عام دشمنی کی بنیاد پر کوئی قتل نہیں کیا تھا, بلکہ اس نے ایک دہشت گردی کی ہے, دو آدمیوں کو مارا ہے, ان کی ویڈیو بنائی ہے, اور پھر بعد میں پولیس نے رپورٹ دی ہے کہ اس کے پاس سے جاسوسی کے آلات برآمد ہوئے ہیں, اور پاکستان میں جو بہت سارے دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں اس کے حوالے سے اس کے لنک ملے ہیں. تو اس پر تو فساد کے لفظ اور دہشت گردی کا مقدمہ چلنا چاہیے تھا, اسی حوالے سے اس پر اس کی ایف آئی آر درج ہونی چاہیے تھی, لیکن ہم نے پہلے دن سے اس کو بچانے کی کوشش کی, اور لہذا امریکہ کی طرف سے آیا کہ اس کو ایک استثناء ہے, اس کو ملنا چاہیے سفارتی, اور حقیقت میں وہ استثناء تھا نہیں, لیکن ہمارے وزیر داخلہ صاحب نے فوری طور پر کہہ دیا کہ ہاں کچھ نہ کچھ استثناء حاصل ہے. ایک اس کا جعلی پاسپورٹ بھی بنا لیا گیا, وہ تو سابق وزیر خارجہ نے ان کا سارا کھیل خراب کر دیا, ورنہ یہ امریکہ کی بات مان کر اس کو سفارتکار ثابت کر کے سفارتی استثناء دے کے اس کو رخصت کر دیتے. فوزیہ وہاب صاحبہ نے بھی ایک پریس کانفرنس کر لی اور انہوں نے بھی آ کے ثابت کرنے کی کوشش کی کہ اس کو سفارتی استثناء حاصل ہے, لیکن یہ ہے کہ محمود قریشی نے ان سب کا کھیل اس کو خراب کر دیا. اس کے بعد اس پر جو مقدمہ چلا ہے تو اس مقدمے کے حوالے سے بھی سمجھیے کہ جو بھی قانون کے تقاضے پورے کے پورے وہ سب کے سب بالکل پیچھے کر دیے گئے. قانون کے تقاضوں کی بھی دھجیاں بکھیری گئیں, اور جو اسلام کا قانون دیت ہے اس کی بھی دھجیاں بکھیری گئیں. قانون کے مطابق اگر اس پر مقدمہ چلنا ہی تھا قتل کا اور اس کے بعد خون بہا کا, تو پہلے تو یہ ثابت کرتی ہے عدالت کہ اس کے واقعی کون ہیں شرعی مرشد. اخبار میں باقاعدہ اشتہار دیا جاتا ہے کہ یہ یہ لوگ ہیں جو اس مقتول کے, اس مرنے والے کے مرشد ہیں. کسی کو اعتراض تو نہیں, جب اعتراض نہیں ہوتا تو اس کے بعد انہیں واقعتاً مرشد کی حیثیت دی جاتی ہے, پھر اس کے بعد ان کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے, لیکن یہ تمام چیزیں بالکل بائی پاس کر دی گئی. اس کے علاوہ جو اس کے پاس ناجائز ہتھیار تھے اس کے حوالے سے بھی جو اس کو سزا دی گئی ہے وہ ایک مذاق ہے. کئی لوگ ایسے جیلوں کے اندر سڑ رہے ہیں جن کے پاس ناجائز اسلحہ ہونے کا مقدمہ ہے, ان کے حوالے سے نہ کوئی جلدی ہے نہ کوئی استثناء ہے, لیکن یہ ہے کہ اس کو صرف 20,000 روپے کا جرمانہ کر کے 50 دن کی قید سنا کر اس کو باعث طور پر رہا کر دینا. پھر جو اسلام کا قانون دیت ہے, میں نے کیا کہ اس پر اس کا اطلاق تو ہوتا ہی نہیں, اس پر تو اطلاق ہوتا ہے فساد فی الارض والی دفعہ کا. اس کے حوالے سے قرآن مجید بھی سورہ مائدہ آیت نمبر 33 میں کہتا ہے کہ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا, بے شک جو لوگ اللہ اس کے رسول کے ساتھ محاذرائی کرتے ہیں یا زمین میں فساد مچاتے ہیں ان کا بدلہ یہ ہے ان یقتلوا, کہ ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں. عام طریقے پہ نہ مارا جائے, ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں. اور اللہ کے رسول نے ایسا کیا, بخاری کی حدیث ہے. 8 افراد اللہ کے رسول کے پاس آئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک قبیلے کے, ہمیں یہ بیماری ہے یہ بیماری ہے. آپ نے ان پر نظر کرم کی اور ان کو اپنے ایک اونٹوں کے چلانے والوں کے ساتھ بھیج دیا کہ ان کو لے جاؤ, ان کو اونٹوں کا دودھ پلاؤ, اور پیشاب کے ذریعے سے بھی علاج ہوتا تھا وہ بھی ان کا علاج کرو. کچھ عرصے بعد وہ ٹھیک ہو گئے. جب وہ ٹھیک ہو گئے تو انہوں نے جو اونٹ کے وہ چرواہے تھے, اونٹوں کے چرواہے, ان کو مارا اور اونٹ لے کے بھاگ کھڑے ہوئے. تو اللہ کے رسول نے پھر ان کا پیچھا کیا, انہیں گرفتار کرایا. گرفتار کرانے کے بعد اسی آیت کے مطابق آیت نمبر 33 جو سورہ مائدہ کی ہے, اس کا پورا ترجمہ سنیں پھر آپ کو بات سمجھ میں آئے گی کہ جو لوگ اللہ اس کے رسول کے ساتھ محاذرائی کرتے ہیں, زمین میں قتل و غارت گری کرتے ہیں, فساد مچاتے ہیں, ان کا بدلہ یہ ہے کہ ان یقتلوا, انہیں قتل کر کے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائے, او یسلبوا, یا انہیں صلیب پہ لٹکا دیا جائے, او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف, یا مخالف سمتوں سے ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں کاٹ دیے جائے, او ینفوا من الارض, اور یا انہیں جلا وطن کر دیا جائے, زمین سے نکال دیا جائے. تو اسی آیت کے مطابق اللہ کے رسول نے ان 8 فساد فی الارض کے مجرموں کو آپ نے ان کے ہاتھ اور پاؤں کٹوا دیے. اس کے بعد ان کی آنکھوں میں لوہے کی گرم سلائیاں پھروا دی, انہیں اندھا کر دیا, اور اس کے بعد ان کو دھوپ میں پھینک دیا تاکہ وہ سزک زک کر مرے. یہ باتیں ہمارے یہاں بیان نہیں ہوتی. رحمت للعالمین وہ شان بہت بیان ہوتی ہے, جس طرح اللہ غفور اور رحیم بھی ہے, اسی طرح سے اللہ تعالی جبار بھی ہے, قہار بھی ہے, عذاب دینے والا بھی ہے, اس کی دونوں شان ہیں. اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدود اللہ کے معاملے کے حوالے سے انتہائی سخت ہے. یہاں تک فرمایا کہ اگر محمد کی بیٹی فاطمہ چوری کرتی اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیا جاتا, جب سفارش کی گئی تھی ایک بنی مخزوم کی خاتون فاطمہ کی. تو اصل تو ریمنڈ ڈیوس کی سزا یہ تھی جو سورہ مائدہ کی آیت 33 میں ہے, لیکن ہم نے اس کے اوپر اسلام کا قانون دیت لگا دیا. ویسے تو ہم اسلام سے بہت دور بھاگتے ہیں, ہمارا اسلام سے کوئی سروکاری نہیں ہے. ہم نے جو اسلام کی کوئی دفعہ اور شکے موجود ہیں دستور میں, ہم تو ان کو ختم کرنے کے در پہ ہیں. لیکن اب یہ ہے کہ ہم نے یقین دلا دیا, امریکہ کا جو بال جو جان کیری آیا تھا کہ فکر نہ کرو, اسلام کا سہارا لے کر ہم تمہارے آدمی کو آزاد کرا لیں گے. اور پھر اب اسلام کی مدد لی گئی, اسلام کے قانون کا سہارا لیا گیا. کل جنگ اخبار میں بہت اچھا ایک مضمون لکھا ہے انصار عباسی صاحب نے کہ اسلام کے قانون دیت کے حوالے سے کیا کیا اصول ہیں. نمبر ایک, سب سے جو قرآن مجید کہتا ہے بہتر یہ ہے کہ قاتل کو سزا کے طور پہ قتل کر دیا جائے. اعلیٰ ترین شکل تو یہی ہے کہ مار دو قاتل کو. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ, اے عقل مندو تمہارے لیے بدلہ لینے میں زندگی ہے. ایک مجرم کو سزا ملے گی تو دوسرے مجرموں کو عبرت حاصل ہو جائے گی, معاشرے میں لوگوں کی جانیں محفوظ ہو جائیں گی. لیکن اگر فرض کرو کہ کوئی رحم آئی جائے مقتول کے غرصہ کو اور وہ کہے کہ نہیں ٹھیک ہے معاف کرتے ہیں, تو اس کے حوالے سے اسلام کے قانون دیت کے حوالے سے شرائط یہ ہے کہ نمبر ایک, وہ قاتل واقعی اپنے جرم پہ شرمندہ ہو, وہ اظہار ندامت کرے کہ ہاں مجھ سے غلطی ہوئی ہے. لیکن یہاں پر ایسا کوئی غلطی کا تصور نہیں تھا, وہ مسلسل کہتے رہے کہ اس کو سفارتی استثناء حاصل ہے, سفارتی استثناء حاصل ہے, ویانا کنونشن کے تحت اس کو جو ہے وہ فارغ کر دو, اس کو یہاں سے رہا کر دو, جو کچھ پاکستان کر رہا ہے غلط کر رہا ہے. نمبر دو, وہ قاتل مقتول کے غرصہ سے باقاعدہ معافی مانگے, پوری کی پوری دلی آمادگی کے ساتھ ہاں مجھ سے غلطی ہوئی ہے. نمبر تین, پھر وہ کھلے دل سے دیت ادا کرے, خون بہا ادا کرے. اگر وہ خود ادا نہیں کر سکتا, غریب ہے مفلس ہے, تو اس کے قریبی عائزہ یہ خون بہا ادا کرے. لیکن کیا یہاں پر خون بہا اس نے ادا کیا؟ پہلا بیان جو آیا ہے اس کی رائے کے فوراً بعد امریکہ کی وزیر خارجہ کا کہ ہم نے کوئی رقم نہیں دی. یہ کون سا قانون دیت پر عمل ہوا؟ یعنی یہ رد عمل تھا ان کا پہلا, یہ صلہ تھا ہماری اس غلامی کا, ہماری اس چاکری کا, کہ ہم نے کوئی پیسے نہیں دیے. وہ پاکستان جانے کہاں سے پیسے دیے, کس نے دیے, کوئی بل آیا تو ہم دیکھ لیں گے, ہم نے پیسے نہیں دیے. تو دیت کس نے ادا کی؟ پھر اس کے بعد ورثہ رضامندی سے قصاص کے کی حد سے, قصاص کے کی سزا سے دستبردار ہو. لیکن ایسا کوئی معاملہ یہاں پر ہوا ہی نہیں. اگر معاملہ بالکل فیئر ہوتا, صاف ستھرا ہوتا, تو مقتول کے ورثہ کی پریس کانفرنس ہوتی, وہ کہتے کہ ہاں ہم نے معاف کیا ہے, اللہ کی رضا کے لیے ہم نے اس مجرم کو معاف کر دیا, ان کو حفظ بیجا میں رکھا, ان کو غائب کر دیا. سارے کا سارا معاملہ گھپلے کا ہے. پھر حکم یہ ہے کہ مقتول کے ورثہ پر کسی قسم کا کوئی دباؤ نہ ہو, وہ پوری آزادانہ فضا کے اندر یہ معاف کرنے کا اور خون بہا لینے کا فیصلہ کرے. لیکن پوری کہانی بتا رہی ہے کہ ان کے اوپر دباؤ تھا اور ان کو دو دن پہلے ہی ان کے گھروں سے غائب کر دیا گیا, اور اس کے بعد وہ خوش دلی کے ساتھ اس خون بہا کو قبول کریں. لیکن یہاں پر جو کچھ ہوا ہے وہ سارے کا سارا معاملہ میں نے ایسا کیا کہ مشکوک ہے. اور پھر آخری بات یہ اس حوالے سے کہ مجرم نے کوئی اضافی جرم نہ کیا ہو. اس نے کوئی اضافی جرم کیا ہے تو اس جرم میں تو خون بہا دے کے اس کی معافی ہو جائے گی, لیکن مزید اگر اس نے کوئی جرم کیا ہے تو اس کی سزا ملے گی. جبکہ یہاں پہ اس نے اضافی جرم کیا تھا, اس کے پاس ناجائز اسلحہ بھی تھا, اس کے موبائل سے جو فون نمبر رابطے ملے ہیں اس سے معلوم ہوا ہے کہ ہمارے ہاں بہت ساری دہشت گردی کاروائیوں میں وہ شخص ملوث ہے. اور یہ ہے کہ اس نے نہ صرف یہ کہ حرکت کی ہے بلکہ بڑے فخر کے ساتھ اس نے مووی بنائی ہے ان کی لاشوں کی, اور اس کے بعد اس نے اپنے مدد کے لیے امریکہ کی ایک اور گاڑی کو بلایا ہے, پھر اس گاڑی نے آ کر جو حرکت کی ہے ایک اور آدمی کو کچلا ہے. یہ سارے اس کے جرائم. لیکن ہم نے بہرحال یہ ہے کہ اسلام کا سہارا لے کر دنیا میں اسلام کا مذاق اڑانے کی کوشش کی کہ یہ ہے ان کا اسلام, کے جس میں اس طریقے پر اتنے بڑے مجرم کو اس اسلام کا سہارا لے کر اور رائے دلوا دی گئی. ہمیں امریکہ نے فوری طور پر جو صلح اس کا دیا وہ اگلے ہی دن دیا. جس وقت یہ ریمنڈ ڈیوس پکڑا گیا تھا تو انہوں نے کوئی دو تین ہفتے تک ڈرون حملے روک کے رکھے کہ تاکہ کوئی پاکستان میں جو اس وقت ہمارے خلاف سزا ہے وہ تھوڑی سی کول ڈاؤن ہو جائے. لیکن جب محسوس ہوا کہ کول ڈاؤن نہیں ہو رہی تو انہوں نے دوبارہ حملے شروع کر دیے تھے. لیکن 16 مارچ کو ہم نے اس کو رہا کیا, 17 مارچ کو ڈرون حملہ جو ہوا ہے اس میں انہوں نے 41 آدمی مارے ہیں. تاکہ یہ ہے پاکستانیوں کی قیمت, تم دو آدمیوں کی جان کے اوپر ضد کر رہے تھے اور اکڑ رہے تھے, یہ لوگ تمہاری جانوں کی یہ قیمت ہے, 41 آدمی مار دی. اور پہلا موقع ہے کہ ہمارے آرمی چیف نے اس ڈرون حملے کے اوپر احتجاج کیا, جیسے لگتا ہے یہ حملہ پہلی مرتبہ ہوا. ورنہ سن 2010 میں ڈرون حملوں میں 2000 کے قریب مسلمان بے گناہ مارے گئے, لیکن ہمیں اس کے اوپر کوئی افسوس نہیں, کوئی تکلیف نہیں, پوری قوم کو اس کے اوپر کوئی افسوس اور کوئی تکلیف نہیں. لیکن اس بار جو حملہ ہوا ہے تو اس کے بعد ہم نے احتجاج کیا. پھر مزید انہوں نے جو ظلم کیا ہے وہ کیا ہے کہ مزید ہمارے جذبات کو مشتعل کرنے کے لیے قرآن مجید کی توہین کی ہے. اور امریکہ یا کوئی بھی ملک اپنے ملک میں اس حرکت اور اس توہین کو روک سکتا تھا, وہاں کی حکومت خود اس کی ذمہ دار ہے کہ پوری آزادی دی ہے. اور اس ٹیری جونز نامی ملون نے قرآن مجید کی جس طرح سے بے حرمتی کی ہے, بے حرمتی قرآن مجید کی نہیں ہے, بے حرمتی اصل میں بے عزتی ہماری ہے کہ ہم اس موقع پر کچھ کر نہیں سکتے. ہماری بہن عافیہ صدیقی نے کوئی جرم نہیں کیا لیکن وہ 86 سال کی قید بھگت رہی ہے, ہم اسے آزاد نہیں کرا سکتے. اور ان کے ایک بدماش نے, غنڈے نے یہاں پر آ کر سب کے سامنے دھڑلے سے 2 آدمی مار دیے ہیں اور اس کے اوپر کئی جرائم ثابت ہو گئے ہیں, لیکن وہ اس کو آزاد کرا کے لے گئے ہیں. اور وہ تسلسل کے ساتھ اللہ کے رسول کی شان میں توہین کر رہے ہیں, قرآن مجید کی بے حرمتی کر رہے ہیں, لیکن اصل میں بے عزتی ہماری ہے, ذلت ہماری ہے, رسوائی ہماری ہے, لاچارگی ہماری ہے کہ ہم کسی کچھ کرنے کے قابل نہیں ہیں, یہاں تک کہ ہم کوئی بڑا اس حوالے سے کوئی اقدام کرنے کے قابل نہیں ہے. یہ اصل میں اس وقت معاملہ یہ ہے کہ قرآن تو اللہ کی کتاب ہے, اللہ کی کتاب کی کون چاند پر تھوکنے سے تھوک اپنے منہ پر آتا ہے, تو قرآن مجید کی کوئی بے حرمتی نہیں ہو سکتی. اصل میں بے حرمتی اور بے توقیری اور بے عزتی کیا ہے, وہ اصل میں ہماری ہے کہ ہم جو قرآن کے نام لیوا ہے, جو قرآن کو اللہ کا کلام سمجھتے ہیں, اس پر ایمان رکھتے ہیں, ہم جو ہے وہ کسی کچھ کرنے کے قابل نہیں ہیں. افسوس اصل میں یہ ہے کہ اس وقت ہر ذریعے سے قوم کو کے اندر سے غیرت اور حمیت کو ختم کیا جا رہا ہے. جو کو غیرت حمیت کی بات کرے, ایسے دانشور موجود ہیں جو ٹیلی ویژن پر آتے ہیں, جو اخبارات میں لکھتے ہیں, اور وہ غیرت بریگیڈ کے حوالے سے تانے دیتے ہیں کہ یہ جو غیرت بریگیڈ کو پھر جوش اٹھتا ہے, پھر جوش اٹھتا ہے. چلو ہم تو غیرت بریگیڈ ہیں, آپ کا تعلق کس بریگیڈ سے ہے؟ آپ کس کے چمچے ہیں؟ آپ کس کی وکالت کر رہے ہیں؟ آپ کا کیا مشن ہے, کیا مقصد ہے؟ حقیقت میں آپ امریکہ بریگیڈ کے ہیں, آپ امریکہ کے چمچے ہیں. اور یہ ہے کہ جو کوئی دین کی حمیت کی, غیرت کی, قرآن کی حدیث کی بات کرتے ہیں, آپ اس کو تانے دیتے ہیں. اور مزید یہ کہ ہر ذریعے سے کوشش کی جا رہی ہے کہ مسلمانوں سے جذبہ غیرت کو ختم کیا جائے, انہیں کسی اور کام میں لگا دیا جائے. لہذا وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا, کارواں کے دل سے احساس دیا جاتا رہا. لہذا ہم اس پورے معاملے کو فوراً بھول گئے, ریمنڈ ڈیوس کے معاملے کو. ہمیں زیادہ فکر تھی کرکٹ میں کیا ہوتا ہے پاکستان. لہذا قوم کرکٹ کے اندر کھو گئی, اور اس کے بعد جو کامیابیاں ملی ہیں تو اس کے اوپر جو ہم نے طوفان بدتمیزی کیا ہے, جو ہم نے فائرنگ کی ہے, ارے کہ انتہائی بے حسی کا اور بے غیرتی کا عالم ہے جو اس وقت ہمارے اوپر چھایا ہوا ہے. اور معاملہ صرف کوئی دنیا دار لوگوں کا نہیں ہے, کرکٹ کے حوالے سے دیندار لوگ بھی پوری طرح ملوث ہیں. کل ایک نوجوان نے آ کر جو ہے وہ میرے سامنے مذاق اڑایا کہ ہمارے علاقے میں بڑے اسکرین پر میچ دکھایا جا رہا تھا, مسجد سے نکلنے کے بعد سارے آپ کے بڑی بڑے داڑیوں والے آ کے بھی بیٹھ گئے دیکھنے لگے, جب بےحودہ اشتہار آتا تھا سر جھکا لیتے, اس کے بعد دوبارہ دیکھنا شروع کر دیتے. شرم کا مقام ہے, ڈوب مرنے کا مقام ہے, تمہیں کیا ضرورت ہے دیکھنے کی زندگی کو, اور سر جھکا رہے ہو وہاں پر. لیکن یہ ہے کہ کوئی شرم اور غیرت نہیں. بڑے بڑے دیندار ہیں وہ بھی اس کے اندر ملوث ہیں, وہ بھی سمجھتے ہیں کہ بس یہ کوئی بہت اہم کام ہو رہا ہے, بڑے سنسنی خیز دمات ہیں, بڑے ایگو ہیں. وہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ غیروں سے زیادہ جان بھی گرو غیر, بدن بھی گرو غیر, افسوس کے باقی نہ مکاں ہے نہ مکی ہے. یورپ کی غلامی پہ رضامند ہوا تو مجھ کو تو گلا تجھ سے, یورپ سے نہیں گلا, ہم سے اپنے آپ سے گلا ہے کہ ہمارے اندر وہ شرم, وہ حمیت, وہ غیرت نہیں ہے. اور ہم میں سے ہر شخص بے چین ہے کسی طرح امریکہ پہنچنے کے لیے. اگر آج کوئی آفر مل جائے گرین کارڈ کی تو ہم جو ہے وہ جانے کو وہاں پر تیار ہیں. لیکن بہرحال یہ ہے کہ اللہ کے نیک بندے, ان کی سنت یہی ہے, انبیاء کی سنت یہی ہے کہ قومیں اگر بے حس ہو جائیں تو اس کے باوجود قوموں کو جھنجھوڑنے کی کوشش کی جائے. اب اس وقت ایک خواہش بہت سارے لوگوں کے ذہنوں کے اندر پل رہی ہے کہ جی انقلاب آنا چاہیے, جیسے انقلاب آ گیا مصر میں, جیسے انقلاب آ گیا تیونس میں, اسی طرح سے بس یہاں بھی انقلاب آنا چاہیے. انقلاب آئے گا تو کیا آئے گا؟ مشرف جائے گا تو زرداری آ جائے گا, زرداری جائے گا تو امریکہ کا غور ایجنٹ آ جائے گا. جو ہمارے حالات ہیں ان حالات میں تو یہی کچھ ہوگا. آج کل جو انقلاب کی باتیں جو لوگ کر رہے ہیں, جو زیادہ نعرے لگا رہے ہیں, وہ سب کے سب آپ جانتے ہیں کہ امریکہ کا ایجنٹ ہے, تو امریکہ چہرے بدل دے گا. تو اس قسم کے انقلابوں سے کوئی خیر وجود میں نہیں آئے گا. نہ مصر میں کوئی خیر وجود میں آیا, نہ تیونس میں کوئی تبدیلی آئی. اور لہذا امریکہ کے صرف غلام جو ہے وہ بدل جائیں گے, نئے چہرے آ جائیں گے. ایک چہرے کو دیکھ کر ہم اکتا گئے, وہ نیا چہرہ آ جائے گا. اصل جو کچھ ہو رہا ہے, ہمیں سزا مل رہی ہے ہماری اپنی بد اعمالیوں کی. اعمالکم و مالکم, جیسی تمہاری حرکتیں ہوں گی ویسے تمہارے اوپر حاکم ہوں گے. لہذا ایک سے بڑھ کر ایک شیطان آئے گا. تو اصل ہے اپنے آپ کو بدلنا, اس کے لیے ہم تیار نہیں ہیں, اپنے آپ کو بدلنے کو تیار نہیں. لہذا ہمارے شب و روز وہی کو وہی ہے, ہماری فجر کی نماز اسی طرح سے غائب ہو رہی ہے, ہمارے گھروں پر اسی طرح سے بےحودگی بے حیائی ہے, ہماری معیشت میں حلال و حرام کی تمیز نہیں, ہمارے معاملات کے اندر وعدہ خلافیاں ہیں, جھوٹ ہے, دھوکہ دہی ہے, وہ اسی طرح چل رہا ہے. تو جب تک ہم خود نہیں بدلیں گے, اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہمارے شامل حال کبھی نہیں ہو سکتی. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ خود بدلا جائے. جس آدمی کو بات سمجھ میں آ جائے, وہ اپنے 24 گھنٹے شریعت کے مطابق کرنے کی کوشش کرے, وہ خرافات سے بچے, غلط کاموں سے بچے, نافرمانیوں سے بچے, اور اس کے بعد اللہ کی مدد کے حصول کے لیے جمع ہو آپس میں اللہ کے دین کے غلبے کے لیے. یہ اللہ کے دین کے غلبے کا مشن ہمارے باہمی انتشار کو بھی ختم کر دے گا. ایک زمانے میں ہمارے سامنے ایک بہت بڑا مقصد تھا, پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, ایک ایسا ملک حاصل کرنا چاہتے ہیں قائد اعظم کے الفاظ کے جام دنیا کے سامنے اسلام کے اصول و حریت و حقوق و مساوات کا نقشہ دکھا دیں گے. قوم جمع ہو گئی تھی، شیعہ سنی آپس کے اختلافات ختم ہو گئے تھے، لسانی اختلافات تھے ہی نہیں، ہم متحد ہو گئے تھے، ایک بڑے کام کے لیے بڑا کام حاصل ہو گیا. اسی طریقے پر آج اندرونی طور پر اگر ہم منتشر ہیں تو ایک بڑا مقصد اگر سامنے آئے گا تو متحد ہو جائیں گے. اور وہ بڑا مقصد یہ ہے کہ ہم نے پاکستان کو حاصل کر لیا لیکن پاکستان کا جو اصل مقصد تھا وہ حاصل نہیں کیا. یہاں پر اللہ کے رسول کا لایا ہوا نظام نافذ کرنا، اس کے لیے ہم جمع ہو جائیں گے تو آپس کے اختلافات بھی ختم ہوں گے. اور اس کے بعد سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ کی مدد ہمارے شامل حال ہوگی. اللہ نے خود وعدہ کیا ہے کہ ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا. یہ یقین کا معاملہ ہے، اللہ پر ایمان کا معاملہ ہے. لیکن اگر یقین نہ ہو دل میں اور امریکہ کا خوف ہو تو پڑوس پہ دیکھ سکتے ہیں طالبان کا معاملہ، طالبان کے ساتھ اللہ کی مدد ہے کہ نہیں. اسباب کے حوالے سے ان کے پاس کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہے، اسباب کے حوالے سے ان کے پاس وہ اعلیٰ ہتھیار نہیں ہے، اور دنیا کی پوری طاقت اس وقت ان کے خلاف نیٹو کی صورت میں افغانستان میں جمع ہے. عراق میں پوری نیٹو نہیں آئی تھی، افغانستان میں پوری نیٹو آئی ہے. 10 سال ہو جائیں گے اکتوبر کو، اس سال 7 اکتوبر کو، لیکن 10 سال میں کیا حال ہوا ہے اس جو ہے وہ سپر پاور کا، سپریم پاور کا، کہ اس کے کتنے ادارے اس کے دیوالیہ ہو چکے ہیں، کتنے بینک اس کی دیوالیہ ہو چکے ہیں، اس کا جنازہ نکل رہا ہے، لیکن کیا کوئی کامیابی کی صورت افغانستان میں اس کو ملی ہے؟ تو کاش اللہ تعالی ہمیں اپنی ذات پر یقین عطا فرمائے. اللہ کا وعدہ ہے کہ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے تم پہ کوئی غالب نہیں آ سکتا. وہی یخذلکم، اور اگر اللہ تعالیٰ تم سے اپنی مدد کا ہاتھ کھینچ لے، فمن ینصرکم من بعدہ، اس کے بعد کون تمہاری مدد کر سکے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر یقین عطا فرمائے. ہم دین کو، شریعت کو اپنی زندگی میں مقدم کریں، جہاں اختیار ہے وہاں پہ عمل کریں، اور جہاں پر اختیار نہیں وہاں پر عمل کرانے کے لیے منظم ہوں، متحد ہوں، جڑ جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اس کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس کے لیے قبول فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وللسائر المسلمین والمسلمات.